الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. تیرہویں پارے میں سورہ رعد میں سے ایک رکوع تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے، اور میں یہ چاہوں گا کہ تقریر کی بجائے اسی ایک رکوع کا عام فہم ترجمہ ہو جائے. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور اللہ خالق ہے کائنات کا بھی، مخلوق ساری کا، زمانوں کا بھی، اوقات کا بھی، سوچ اور فکر کا بھی، ضرورتوں کا خالق بھی وہی ہے اور تکمیل ضرورت کے اسباب و ذرائع کا خالق بھی وہی ہے. اس کا علم حضوری ہے، انسان کے لیے علم کے تین درجے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. کچھ گزر گیا جس کی کچھ یاداشتیں انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، کچھ میں ہو جاتی ہیں، کچھ سامنے ہے جسے حال کہتے ہیں. انسان اپنے اپنے شعور کے مطابق اس میں سے کچھ سمجھ پاتا ہے، کچھ اس کے پلے نہیں پڑتا. بلکہ میں اگلے دن ایک مغربی مفکر کی بات پڑھ رہا تھا، سائنس اور اس کی ایجادات اور اس کی دریافت کے بارے میں. تو اگرچہ یہ صدی سائنس کی صدی ہے اور سائنس نے بے پناہ ترقی کی ہے اور وہ چیزیں سامنے آئی ہیں جن کو آج سے کچھ عرصہ قبل سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور یوں نظر آتا ہے کہ سائنس اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، لیکن وہ مفکر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم بہت مبالغہ کریں، بے حد مبالغہ آرائی کریں، تو شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے 10% جان لیا ہے، 90% کا ہم جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے جو کچھ جانا ہے یہ 10% ہے نہیں، ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور کائنات کی وسعتیں ابھی بہت پھیلی ہوئی ہیں جنہیں ہم نہیں جان سکتے، نہیں پہنچ پاتے. لیکن اگر ہم مبالغہ آرائی بھی کریں تو بہت زیادہ بڑھا کر بات کریں تو ہم یہ دعویٰ بھی اگرچہ ہمارا غلط ہوگا، لیکن ہم دعویٰ کریں تو شاید 10% کا دعویٰ کر دیں، 90% تو ہمارے دعوے کی رسائی سے بھی باہر ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر حقائق کی طرف نگاہ جائے تو انسان نے کچھ نہیں جانا. ابھی تک انسان کیا جان سکتا ہے؟ انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی جو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کے تکمیل کے ذرائع ڈھونڈتا رہتا ہے. اب کائنات اتنی تو نہیں کہ صرف ضرورت اس کی تکمیل کے اسباب پہ ختم ہو جائے، یہ تو ایک شعبہ ہے. کائنات وسیط کو اگر دیکھا جائے تو انسان کس گنتی میں ہے، کتنی مخلوق ہے اللہ کی، آسمانوں میں، زمینوں میں، سیاروں میں، فضاؤں میں، خشکی میں، تری میں، کہاں کہاں کتنی مخلوق ہے اللہ کی. بلکہ آپ اپنے وجود کے اندر جو جرم ہیں آپ ان کو نہیں گن سکتے، وہ اربوں خربوں کی تعداد، ایک قطرے میں اربوں ہوتے ہیں، ایک قطرے خون میں اربوں ہوتے ہیں، تو پھر پورے وجود میں کتنے ہوں گے. تو اگر ہم پوری عالم انسانیت کو کسی گنتی میں لانا چاہیں اور اشاریہ لگا کر ساتھ زیرو لکھنا شروع کر دیں تو عمر ختم ہو جائے گی، ہم زیرو لکھتے رہیں گے، ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی. تو جب خود انسان کائنات کی وسعتوں میں ایک بہت ہی چھوٹے سے چھوٹی سی اکائی ہے تو اس کی ضرورتیں کتنی بڑی ہوں، اور ان کی تکمیل کے لیے جو ایجادات یا وسائل یا اسباب اختیار کیے وہ کتنے بڑے ہوں. لہذا انسان کا علم حال جو ہے وہ بھی محدود ہے. اور یہ تو محققین کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میری ضرورت اس وقت کیا ہے. ضرورت کی تکمیل کی بات تو بعد میں آتی ہے، پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور پوچھو کیا بات ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں پریشان کیوں ہوں. پھر تیسرا درجہ انسان کے علم کا مستقبل ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے، جسے انسان بالکل نہیں جانتا. جب مستقبل سے حال میں آتا ہے تو اسے کچھ پتہ چلتا ہے. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، نہ اس میں ماضی ہے نہ مستقبل ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کا علم حضوری ہے. جو گزرا ہم پہ گزرا، جو آنے والے ہمارے لیے آنا ہے، اس کی بارگاہ میں ہر چیز دست بستہ حاضر ہے، ہر چیز کو ہر آن وہ جانتا. اس نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اگلے دن ایک سوال تھا کینیڈا سے، ایک خاتون جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہے وہ یہ سوال کر رہی تھی ٹیلی ویژن پر کہ ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پرانی ہے اس پر آج کے دور میں عمل کیسے ممکن ہے. میری رائے میں یہ سوال عیسائیوں اور یہودیوں اور اہل کتاب سے پوچھنا چاہیے. پرانی سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے جس کے مندرجات مندمل ہو گئے ہوں، مٹ گئے ہوں، کوئی بات ملتی ہو کوئی نہ ملتی ہو، وہ پرانی ہو جاتی ہے. اب یہودیوں کے پاس تورات ہے اگر تو وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتری تھی، اور یہ بات وہ خود بھی جانتے ہیں. عیسائیوں کے پاس اگر اناجیل ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ خود عیسائی انجیل کے کسی ایک لفظ کا بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے. حواریین کے نام سے آگے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے, فلاں حواری نے یہ کہا اس کے نام سے ایک انجیل بن گئی, فلاں حواری نے یہ کہا اس کے نام سے ایک انجیل. متعدد اناجیل جو ہیں ان میں کوئی ایک ایسی نہیں کہ جو یہ کہے کہ بلا مفہوم جو ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, ہم اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں, لیکن خود عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ روایت نہیں کرتے. قرآن کسی الف بے جیم کا بتایا ہوا نہیں ہے, ہر ہر لفظ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب جاں فضا سے نکلا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زبور, تورات, انجیل یہ وقتی طور پر خاص قوموں کے لیے ایک زمانے تک ان کی ضرورت کے لیے تھی. وہ زمانے گزر گئے, کتاب کی حفاظت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی, لہذا اللہ کریم نے انہیں محفوظ نہیں فرمایا, اس لیے کہ زمانہ گزر گیا, ان پر عمل ہی ختم ہو گیا, حالات بدل گئے, واقعات بدل گئے. تو یہ محترمہ ان سے سوال کیوں نہیں کرتی کہ آپ کی کتابیں تو پرانی ہو چکی, ان میں انبیاء کے الفاظ تو ملتے بھی نہیں, پھر ان کا زمانہ گزر چکا, اس زمانے کے بعد آپ انہیں اٹھائے اٹھائے کیوں پھرتے. قرآن کسی زمانے کے لیے نہیں, قرآن سارے زمانوں کے لیے نازل ہوا. قرآن کسی ایک قوم کے لیے نہیں, قرآن سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا. لہذا قرآن نے ایسے آفاقی اصول وضع فرمائے جن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ابھی تک پوری طرح سائنس دریافت نہیں کر سکی, چند چیزیں اسے مل جاتی. قرآن تو اللہ کا کلام ہے, حدیث مبارک میں جو چھوٹے چھوٹے طریقے زندگی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ہاتھ سے کھاؤ اور کوشش کرو, انگلیوں کو بچاؤ نہیں, اگر سالن میں ڈوبتی ہیں تو انگلیاں ڈبو کر کھاؤ, اور پھر انگلی کو کسی دوسری چیز سے صاف نہیں کرو, اسے چوس لو. آج سائنس کہتی ہے کہ اگر کھانا انگلی سے کھایا جائے, آج جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر کھانا ہاتھ سے کھایا جائے اور جو انگلی کے ساتھ سالن لگ جاتا ہے وہ چوس لیا جائے, تو انگلی میں اس وقت ایسا اثر یا ایسا مواد یا ایسے جرم آ جاتے ہیں جو کھانے کے ہضم میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں. یعنی 1450 سال بعد اس ایک چھوٹی سی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے ادب میں بتائی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیے, بسم اللہ پڑھ کر کھائیے اور انگلیوں سے کھائیے اور انگلیاں بچائیے نہیں, لقمہ جب سالن میں ڈبوتے ہیں تو انگلیوں کو ڈبو کر کھائیے اور پھر انگلی کو تولیے سے یا پانی سے صاف نہیں کیجیے, پہلے اسے چوس لیجیے پھر ہاتھ دھوئیے. آج سائنس کہتی ہے کہ اگر کھانے کی چیز انگلی کے ساتھ لگ جائے تو اس شوربے یا اس سالن اور ہاتھ کے مس سے ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر انگلیاں چوس لی جائیں کھانا ہضم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے پانی پی لو یا پھر درمیان میں پی لو, مستحبات میں سے ہے, کوئی فرض سنت نہیں ہے, کیا جائے تو مناسب ہے. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کھانے کے اوپر سے پانی پیا جائے تو معدے کو ہضم میں تکلیف ہوتی ہے اور سارا کھانا پانی میں حل ہو جاتا ہے, اس لیے اگر پہلے پیا جائے تو بہت بہتر, ورنہ آدھا کھانا کھا کر پی لیا جائے اور آدھا اوپر سے کھایا جائے تاکہ وہ معدے کو ہضم میں آسانی ہو اور وہ اس میں کوئی ملغوبہ نہ بن جائے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کہاں زندگی کے ہم فیصلے, کہاں قوموں کا کردار, کہاں زمانے کے واقعات, کہاں فتح و شکست، کہاں عدل و انصاف، کہاں علم و تعلیم، کہاں معاشرے میں قوانین اور حدود، اور کہاں یہ تو اقوام کے مابین توازن، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. ان کی لم تک اور ان کی وجہ تک آج کے انسان کی سائنس ابھی پہنچی نہیں ہے، اور اگر کبھی پہنچی تو پھر تائید کرنے پہ مجبور ہوگی کہ حق یہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کا علم چونکہ حضوری ہے، اس کے لیے گزرا ہوا زمانہ، آنے والا، سارے اس کے سامنے حاضر ہیں، ضرورتوں سے صرف واقف نہیں، ضرورتیں خود پیدا فرماتا ہے، ان کی تکمیل کے ذرائع صرف جانتا نہیں، جانتا بھی ہے اور خود پیدا فرماتا ہے، خالق ہے. اس لیے یہ قرآن پرانا ہونے والا نہیں ہے. اگر 14 صدیاں اس کے نور سے مستفید ہوئیں تو آنے والی اگر 14,000 صدیاں ہیں تو وہ بھی اسی کے نور سے مستفید ہوں گی، اور جب اس کا نور اٹھ جائے گا تو دنیا کی بساط لپیٹ لی جائے، پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے کیا خوبصورت فیصلے صادر فرمائے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. ایک ایسا بندہ جو یہ بات سمجھ جائے، جو یہ بات جانتا ہو، جس کے دل میں یہ بات گڑ جائے کہ یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، اور یہ حق ہے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کمن ہوا آما، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے اندھے ہوتے ہیں؟ یعنی جس نے یہ بات نہیں جانی، قرآن کریم فرماتا ہے یہ اندھا ہے. اب موجودہ سائنس میں غیر مسلم جس حد تک پہنچا ہے، قرآن کہتا ہے یہ اندھا ہے. اگر اندھا اس حد تک جا سکتا ہے تو جو قرآن کو سمجھے اور قرآن کے حوالے سے سائنس کو سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، تو کیا کافر اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کو کلام الہی اور زندگی کا حل سمجھ کر، مان کر چلنے والا یہ باتیں سمجھ سکتا ہے. اور صرف یہ مان لینا یہ ایک مقدس کتاب ہے اور اسے لپیٹ کر سر سے بلند اس میں جگہ پہ رکھ دو اور اس کی طرف پشت نہ کرو اور اسے ساری زندگی کھولو نہیں، پڑھو نہیں، عمل کرنے کے لیے سمجھو نہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آج اگر مسلمان روئے زمین پہ رسوا ہے تو کیوں رسوا ہے؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو کیا، جاننے کی کوشش نہیں کی. اور جس نے جاننے کی کوشش کی وہ ثواب گناہ میں پھنس کر رہ گیا. یہ ثواب اور گناہ کیا ہے؟ نہ گناہ کا کوئی جسم ہے اس دنیا میں کہ وہ پہاڑ ہے گر پڑتا ہے، اور نہ ثواب کوئی سونے کی ڈلی ہے کہ وہ آ جاتی ہے آدمی. ہر نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی، ہر نافرمانی گناہ ہے، اور ہر اطاعت بجائے خود ثواب ہے. اطاعت کی توفیق ہی ثواب کا، ثواب اطاعت ہی کا نام ہے. اب اگر کھانے کے ایک چھوٹے سے ادب میں زندگی کا اتنا بڑا فائدہ ہے، تو زندگی کے دوسرے اہم امور میں، جنگوں میں، صلح میں، قیام امن میں، قیام عدل میں، خرید و فروخت، بیع و شراء میں، قوموں کے معاملات میں، بین الاقوامی امور میں، اگر مومن قرآن کریم سے رہنمائی لے تو وہ دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، دنیا کی امامت اس کا مقام ہے، اس کے لیے ذلت اور رسوائی نہیں ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صاحب دانش کے لیے ہوتی ہے. جاہلوں اور بیوقوفوں کو نصیحت کی سمجھ نہیں آتی. جہالت ایسی بیماری ہے کہ جس میں بھلے برے کی تمیز نہیں ہوتی. یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام کفر کے خلاف ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بات سطحی ہے. اسلام حقیقتاً نور ہے، علم ہے، جہالت کے خلاف ہے. کفر جہالت کا ایک پھل ہے، اور بھی بہت سے پھل اس پہ لگتے ہیں. کفر کا پھل جہالت پہ لگتا ہے، ظلم کا پھل جہالت پہ لگتا ہے، تشدد کا پھل جہالت پہ لگتا ہے، چوری ڈاکے کا پھل جہالت پہ. یہ جتنے مظالم ہیں، ہر ظلم جو ہے اس کی جڑ اور اس کی بنیاد اور اس کا درخت جہالت ہے. اور اسلام جہالت کے خلاف ہے، اور اس درخت کو کلاڑے سے نہیں کاٹنا چاہتا، بلکہ وہ درخت ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور اسے جمال باری تعالی سے روشن کرنا چاہتا ہے. اسلام اس ظلمت میں نور جمال باری کو لاتا ہے، جمال مصطفی کو لاتا ہے، اور اس ظلمت کو روشن کرتا ہے کہ مخلوق کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں روشنی اور صاف راہیں نظر آئیں، اور وہ گڑھوں میں اور غاروں میں گر کر تباہ ہونے سے بچ جائے. اسی لیے فرمایا کہ جو قرآن کو حق نہیں مانتا وہ اندھا ہے، اس کے پاس زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایجادات کس لیے ہوتی ہیں؟ انسانوں کی سہولت کے لیے. اور اگر انسان کے پاس انسانی اقدار ہی نہ رہیں تو سہولت کو کیا کرے گا؟ کیا سہولتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کو جانور بنا دیا جائے، انسانی حصے اس میں سے ختم کر دی جائے، اس میں نہ غیرت ہو، نہ شرم ہو، نہ حیا ہو، نہ چھوٹے سے شفقت ہو، نہ بڑے کی عزت ہو، یعنی جو انسانی خصوصیات ہیں وہ کاٹ دی جائیں اور اسے کتے بلے کی طرح بنا کر چھوڑ دیا جائے، تو ایجادات اس کے کس کام کی؟ آپ جس مغرب سے مرعوب بیٹھے ہیں، اس مغرب نے انسان اور انسانیت کو کیا دیا؟ جہاں بیٹی باپ کو نہیں پوچھتی، بھائی بہن کو نہیں پوچھتا، جہاں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ملتی، حیا نام کی کوئی شے نہیں ملتی، اور جو بیہودگی اسلامی ممالک بھی ان سے درآمد کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ درآمد کر رہے ہیں. ایک وجود کو آپ بہت اچھے کھانے کھلائیں، بہت اچھے کپڑے پہنائیں، لیکن اس کی انسانی عظمت چھین لیں تو باقی کیا بچتا؟ آپ کنجروں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ پیشہ ور خواتین جو بازاروں میں بیٹھی ہیں، ان سے نفرت کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اولاد آدم میں سے نہیں ہے؟ ان کا وجود ہماری طرح نہیں ہے؟ ان کی صحت بیماری ہماری طرح نہیں ہوتی؟ ان کے پاس پیسے بھی ہم سے زیادہ ہیں، وہ کھاتی پیتی ہم سے اچھا ہے، لباس زیور، تو پھر آپ ان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ انہیں گالی کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے انصار سارے کا سارا حصہ فارغ ہو گیا، مشرق بعید سارے کا سارا حصہ فارغ ہو گیا، ہر کافر ملک اس چیز سے سارے کا سارا فارغ ہو گیا. اپنے کنجروں سے نفرت کرتے ہیں اور غیر ملکی کنجروں جیسا بننا چاہتے ہیں. جو ملک میں کنجر ہیں ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور جو روئے زمین پہ بے آبرو لوگ ہیں ان جیسا ہم بننا چاہتے ہیں. یہ فلسفہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا. کہ کیا عجیب سوچ ہے. اور اگر انسان کو اس کی آبرو محفوظ رہے، احترام آدمیت اس کے پاس ہو، اسے انسانی محبتیں حاصل ہوں، اسے بڑوں کی شفقت اور چھوٹوں کا پیار حاصل ہو، اس سے لوگوں کو محبت و شفقت نصیب ہو رہی ہو، تو اسے آپ جاؤ کہ سوکھی روٹی بھی کھلا دے تو وہ اس کے لیے اکسیر ہے، وہ اس پہ زندہ رہ سکتا ہے. اس کا احترام باقی رہ جاتا ہے، اس کی محبتیں باقی رہ جاتی ہیں، اس سے مخلوق مستفید ہوتی ہے. اب کیا فائدہ ان بہترین کھانوں کا جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لے. تو ان ایجادات نے دیا کیا انسانیت کو؟ ایجادات نے یہ دیا کہ قیام امن کے لیے اپنے سے کمزور ملکوں کو تباہ کر دو، عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں کو درگزر نہ کرو، آبادیاں کی آبادیاں تہس نہس کر دو. یہ دیا نا مغرب کو. بہت بڑا جمہوری ملک برطانیہ اور جمہوریت کا، اس عہد کا امام امریکہ کیا کر رہے ہیں؟ ہوگی کوئی القاعدہ، ہم نہیں جانتے تھی یا نہیں تھی، امریکہ سے ہم نے تو اس کا نام سنا، اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. لیکن کیا جتنے افغانستان میں عورتیں، بچے، بوڑھے مارے گئے، یہ سارے القاعدہ کے ممبر؟ جتنی عراق میں تباہی ہو رہی ہے، یہ سارے صدام حسین ہی مر رہے ہیں؟ جو کچھ الجزائر میں، فلسطین میں، کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ سارے القاعدہ ہی ہیں. تو ان ایجادات نے انسان سے انسانیت چھین کر اسے وحشی بھیڑیا اور درندہ بنا دیا. طاقت کے نشے میں چور مست ہاتھی کی طرح ہر چیز کو مسلتا اور رونتا چلا جا رہا ہے. ایجادات کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، بات ایجادات کے استعمال کی کر رہا ہوں. کہ اگر سائنس قرآن کے تابع رکھ کر قرآن کو ماننے والے اس میں ترقی کرتے تو یہی سائنس انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. اور جب یہ لاٹھی اندھوں کے ہاتھ میں آئی تو ہر ایک کا سر پھوڑ رہی ہے. جنہیں قرآن اندھا کہتا ہے، مسلمان کی کمزوری یہ ہے کہ اس نے قرآن کو ماننے کا نعرہ لگا کر بس فارغ ہو گیا. اب اس کا خیال ہے کہ یہ مولوی اور پیر صاحب کا مسئلہ ہے، وہ جانے اسلام جانے. ہم سفر پہ جاتے ہیں، دو بریف کیس اٹھائے ہوئے ہیں، ایک اپنا ہے، ایک والد بزرگوار ساتھ ہیں ان کا ہے. اب ہمیں نہیں پتا بابا جی نے اس میں کیا رکھا ہے، کتنے جوڑے کپڑے رکھے ہیں، پیسے رکھے ہیں، کوئی انگوٹھی رکھی ہے، کیا کنگھی شیشہ رکھا ہے، دوائی رکھی ہے، کیا رکھا ہے، نہیں پتا. نہ کھول کے دیکھا، اپنے کا پتا ہے. وہ پوچھتا ہے اس میں کیا کیا، ہم ایک ایک چیز گن دیتے ہیں، چونکہ یہ ہماری ہے، بلکہ ہمارا ہے، ہمیں پتا ہے اس میں یہ یہ چیز ہے. یہ جو بزرگوں کا ہے وہ کہتے ہیں جی بس وہ بابا جی آ جائیں تو بتائیں گے، میں نہیں بتا سکتا. ہم قرآن کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے ہیں. قرآن میں کیا ہے جی؟ مولوی صاحب کو پتا ہوگا، پیر صاحب کو پتا ہوگا. کیا قرآن میرا آپ کا نہیں، ہمیں کیوں پتا نہیں؟ تو جب ہمیں نہیں پتا تو مولوی صاحب، پیر صاحب پرائی دولت کی کب تک حفاظت کریں گے؟ وہ بھی بیچ کے کھا جاتے ہیں. کیوں مولوی بک جاتا ہے؟ کیوں پیر صاحب بک جاتے ہیں؟ کسی سیٹ پر، کسی گدی پر، کسی انعام پر، کسی وزارت پر، کسی سفارت پر کیوں بک جاتے ہیں؟ اس لیے بک جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے لوگوں کا مال ہے ہمارے پاس، کھول کر وہ بھی نہیں دیکھتے. برائی چیز کو بار بار دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس میں کیا ہے؟ وہ بھی بندہ بنایا پوٹلا بیچتے ہیں. اور پھر آپ چلاتے ہو، ہم نے ووٹ تو قرآن کے نام پر دیے تھے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی قرآن کو کب آپ نے جانا، کب آپ نے سمجھا؟ آپ نے بھی رواجی طور پر احسان کر دیا، قرآن کو کھولا، دیکھا، پڑھا، اس کا مفہوم سمجھا، اسے سمجھنے کی کوشش کی کبھی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں نصیحت تو ہے لیکن صاحب دانش کے لیے، اور صاحب دانش کون ہے؟ دیکھو کتنی خوبصورت بات کہی، فرما عقل مند وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھائے. جب قرآن کو مانا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہو گیا نا وعدہ. اب گردن کٹ جائے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں، جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے اسے الہ اور معبود مانا ہے. اب لکمے لکمے کے لیے اگر سجدہ ریز ہوتا رہے تو اس نے تو وعدہ توڑ دیا. ہم دعا قنوت روز نماز میں پڑھتے ہیں، باوضو کھڑے ہوئے نماز میں دوبارہ تکبیر کہتے ہیں، دعا قنوت شروع کر دیتے ہیں، نخلا و نترو کو من یف جو رک، یا اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے بالکل لا تعلق ہو، نخلا و نترو اس سے الگ ہو گئے، اسے چھوڑ دیا. اللہم انا نستعینک، یا اللہ صرف تجھ سے مدد مانگ، ونستغفرک، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہزار بھلائی کے باوجود ہماری نیکیوں کا بھی وہ معیار نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا، اس لیے تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. ونومن بکا، تجھ پر پکا پکا یقین رکھتے ہیں. ونتوکل علیک، تیرے بھروسے پہ جی رہے ہیں، بس کسی کی پرواہ نہیں وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہماری زندگی تیرے بھروسے. ونسنی علیک الخیر، ہر اچھی بات، ہر خوبی، ہر تعریف، ہر حمد تیرے لیے ہماری زبان سے نکلتی ہے کہ سب خوبیوں کا مالک تو ہے. ونخلا ونترو کو، اور الگ ہو جاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، میں یف جو رک جو تیری نافرمانی کرتا ہے. یہ ہم روز وتروں میں پڑھتے ہیں، باوضو مسجد میں نماز میں ہاتھ باندھ کر الگ سے تکبیر کہہ کر پھر وعدہ کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے جس نے بدکاروں سے علیحدگی اختیار کر لی اور لالچ کے پیچھے ان کی بدکاری میں شامل نہ ہوا. علیحدگی سے یہ مطلب نہیں کہ گھروں میں دیواریں بنا دی، مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے کردار میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں. کون ہے جو کرتا ہے؟ تو کیا یہ بدعیدی نہیں ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو وعدہ کرتے ہیں اور کرتے اللہ سے پھر اسے پورا بھی کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، وعدے کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ عقل مند ہیں کہ جہاں جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے، اور اس کے باوجود عظمت الہی سے لرزہ بر اندام رہتے ہیں کہ ذرہ حقیر ہیں، اور وہ اس کی ذات والا صفات بے حد و بے کنار ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ میری کوتاہیاں، میری سستیاں، میری غلطیاں کہیں مجھے لے نہ ڈوبے، اس بارگاہ سے نکلوا نہ دے. عقل مند وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں نبھاتے ہیں، اللہ سے وعدہ توڑتے نہیں. جہاں جڑنے کا حکم دیا ہے جڑ جاتے ہیں، جہاں سے الگ ہونے کا حکم دیا ہے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ کہیں پھر مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اور آخر حساب کے دن سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مشکلات، سختیاں، بھوک، افلاس، بیماری صبر سے جھیلتے ہیں، جم کر جھیلتے ہیں. اب یہ نہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو ساری دنیا میرے ماتحت کر دے. اگر پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو اللہ کے بھروسے پہ جم کر کھڑے رہتے. سب سے بڑی مصیبت موت ہے نا، تو اسے تو آنا ہی آنا ہے، پھر بھاگے کہاں تک بن. اقام الصلاۃ، اللہ کی عبادت کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ادا کرتے ہیں. اقام، ان کا وجود دوسروں کو بھی نمازی بنانے کا سبب بن جاتا ہے. اقام الصلاۃ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کو قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں دوسروں کو بھی عبادت پہ لانے کا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور میں نے جو انہیں رزق دیا ہے، قوت دی ہے، علم دیا ہے، دولت دی ہے، اقتدار دی، جو بھی میں نے انہیں بطور رزق دیا ہے، اسے میرے حکم کے مطابق، کبھی پوشیدہ حالات کے مطابق، کبھی پوشیدہ خفیہ، اور کبھی اعلانیہ، اسے خرچ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور جہاں برائی ہوتی ہے وہاں نیکی پھیلاتے ہیں. برائی کا صدے باب نیکی سے ہوتا ہے، ظلم کا صدے باب عدل سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جہاں پہلے ظلم ہو رہا ہے وہاں اس سے زیادہ ظلم کرو کہ وہ ظلم رک جائے، یہ ظلم روکنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو ظلم کو بڑھانے کی بات ہے کہ پہلا تھوڑا کر رہا تھا، دوسرے نے بہت زیادہ کر لیا. لیکن اللہ کے بندے برائی کو نیکی سے روکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولئک لہم عقبۃ الدار، ایسے لوگ جو ہیں یہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جو اپنی منزل پہ پہنچیں گے. جنات عدنی یدخلونہا، جنت کے ہمیشہ رہنے والے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے. اور جو ان کے طرز عمل پر منسلح ہے، جو نیک تھے، جو ان جیسے تھے، ان کے آبا میں سے، ماں باپ والدین آبا و اجداد میں سے، ازواجہم ان کی بیویاں، وذریاتہم اور ان کی اولاد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن جیسے ان کے اگر اجداد تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، بیویاں ان جیسی تھیں وہ ساتھ ہوں گی، اولاد ان جیسی تھی وہ. تو خاندانوں کے خاندان ہنستے کھیلتے اللہ کی جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں. یدخلون علیہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جن میں سے ہر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر کہیں گے سلام علیکم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، جس طرح تم نے صبر اور شکر کے ساتھ دنیا کے حالات کا مقابلہ کیا. فنعم عقبۃ الدار، اور کتنا خوبصورت تمہیں آخرت کا گھر ملا. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ سے وعدہ کر کے توڑتے ہیں. ویکتون ما امر اللہ بہ یوصل، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے الگ کر دیتے ہیں. ویفسدون فی الارض، اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت. کیسی عجیب بات ہے، کہ جو لوگ طاقت کے نشے میں چور ہو کر دنیا پہ ظلم کر رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو کہے بھائی بڑے بہادر ہیں، بڑا کہاں، ہر بندہ لعنت بھیج رہا ہے. نہ صرف مسلمان، کافر بھی، نہ صرف دوسرے ممالک، ان کے اپنے ملک کے شہری بھی ان پر لعنت بھیج رہے ہیں. یہی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ حالات حاضرہ کو پڑھیے، لوگوں کی رائے سنیے، اور دیکھیے اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، کون سا ایسا ذریعہ اطلاع کا ہے جس پر ان طاغوتی طاقتوں پر لعنت نہیں برسائی جا رہی. چلو مسلمان تو قدامت پسند ہیں, عیسائیوں کو کیا ہو گیا, وہ کہیں پر لعنتیں ڈال رہے ہیں. غیر مسلموں کو کیا ہو گیا, ساری دنیا ہی لعنت کے ڈونگرے برسا رہی ہے. یہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو ظالموں کے حصے میں آتی ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اس لعنت کے اثرات یہ ہیں کہ ان کی اپنی زندگی ویران ہو جاتی ہے, نہ آبرو رہتی ہے, نہ عزت, نہ احترام. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کافر ممالک کے حکمرانوں کے کیا کیا حشر ہوتے ہیں, اور کیا کیا سکینڈل چھپتے ہیں, اور کیا کیا شورتیں ان کے ذمے لگتی ہیں. کیا یہ اللہ کی لعنت کا اثر نہیں ہے کہ اتنے بڑے ملک کا سربراہ اور اس کا یہ حشر ہے؟ اور پھر فرمایا یہ تو دنیا میں ہے کہ ان سے امن کی نیند گئی, دل کا چین گیا, دنیا کی لعنت اور بیزاری ان پر, ہر شخص انہیں برا کہتا ہے, برے بھی انہیں برا کہتے ہیں. اور یہ تو ایک معمولی بات ہے, جب آنکھ بند ہوگی تب آنکھ کھلے گی, جب زندگی سے اگلی منزل میں داخل ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس برائی کا انجام کتنا سخت. اللہ کا ایک اپنا نظام ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہ قادر ہے, کسی کو رزق زیادہ دے دیتا ہے, کسی کو تھوڑا دے دیتا ہے. اس کا اپنا ایک اہتمام ہے اور وہ خود خوب جانتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں فرحوا بالحیات الدنیا, یہ دنیاوی غلبہ, یہ دنیاوی زندگی کی نعمتیں, یہ عارضی اور وقتی دولت پا کر پھولے نہیں سماتے, اور انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع, دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, نعمتیں اخروی نعمتیں ہیں جو ابدی ہیں, دائمی. دنیا میں چند روز اگر کسی نے دولت مند ہو کر جی لیا تو کون سا تیر مار لیا. لہذا ایمان کامل نصیب ہو تو نہ مصیبتیں اس راہ سے ہٹا سکتی ہیں اور نہ دولت کا لالچ. اور یہ نصیب ہوتا ہے قرآن حکیم کو سمجھنے سے, شعور کے ساتھ پڑھنے سے, اس کے مفاہیم میں اترنے سے, اور پھر اسے حرز جاں بنانے سے, اور اپنی بھرپور کوشش کرنے سے کہ اس پر عمل کر سکوں. اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.